عابد ما عبدتم، اور نہ میں اس چیز کا عبادت گزار ہوں، ما عبدتم، جس کی تم نے عبادت کی. اس کا مطلب ماضی کے انکار بھی ہو سکتا ہے، نہ میں کبھی پہلے رہا ہوں نہ آئندہ ہوں گا. لا عبد میں مستقبل کا ذکر ہو، اور چونکہ لا انا عابدم کے بعد ما عبدتم ماضی کا صیغہ آیا ہے، اس لیے اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ میں اس کا کبھی عبادت گزار نہیں رہا جس کی تم عبادت کرتے تھے. ولا انتم عابدون ما عابد، اور جس کی میں عبادت کر رہا ہوں اس کے تم عبادت گزار نہیں بڑھنے کے. تو خلاصہ نکلا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے ہے تمہارا دین، ولی دینی ہے اصل میں، یہ گر گئی ہے، تمہارے لیے دین تمہارا اور میرے لیے دین میرا، یعنی اپنے اپنے دین پر رہنا ہے. پھر اس پہ مفسرین کہتے ہیں جی نئی آیات جہاد اس کے بعد ہوئی، بہرحال ایک سٹیج تھی، اور اس میں بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہے، یعنی یہ کہ تمہارا دین کچھ میں لے لوں میرا کچھ تم لے لو، وہ نہیں ہے، ان کمپرومائزنگ ایٹیچیوڈ تو پھر بھی ہے، تمہارا اپنا دین میرا اپنا دین. دین کے معنی یہاں دستور حیات، مذہب، ریلیجن، جسے بھی آپ کہتے ہیں، ان معنوں میں ہے، جزا کے معنوں میں نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب کہ آئے گی اللہ کی نصرت اور فتح، اذا کی وجہ سے آئے گی، ہم نے ترجمہ کیا ہے نصر اللہ، اللہ کی نصرت، نصرت کے معنی بھی مدد ہوتے ہیں، ایسی مدد جو غالب کر دے اس کو جس کی مدد کی جائے. والفتح، فتح میں نے بھی فتح ہی ہے، کھول دینا ویسے میں نہ ہوتا ہے، لیکن جسے ہم اردو میں کہتے ہیں فتح حاصل ہوئی، تو شاید یہاں فتح مکہ مراد ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. ورأیت الناس، اور تو دیکھے گا لوگوں کو، رأیت تو نے دیکھا، اذا کی وجہ سے دیکھے گا لوگوں کو، تو دیکھے گا، یدخلون، الناس کی بات مادے وغیرہ کی پہلے بھی ہو چکی ہے، ابھی صورت الناس میں بھی آ جائے گی، کیونکہ وہاں زیادہ لفظ ناس استعمال ہوا ہے. یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو دیکھے گا لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں. یدخلون یہاں فعل مضارع حال کے طور پر آیا ہے، اس حالت میں کہ وہ داخل ہو رہے ہوں گے، مضارع حال آیا کرتا ہے یا پھر نصب میں آئے اسم ہو، تو جیسے رہے کہیں رأیتہ راکباً ورأیتہ یرکب. یدخلون کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں، افواجاً پھر اس کا حال ہے یدخلون کا، فوج ہوتے ہوئے، فوج کی جمع افواج، یعنی بڑے بڑے گروہ ہوتے ہوئے، فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربک، تو پھر تو تسبیح بیان کر اپنے رب کی حمد کی. سبح بحمد کے معنی یہی کیے گئے کہ یا تو اللہ تعالیٰ نے جیسی حمد اپنی بیان کی ہو ویسی اس کے ساتھ، یعنی وہی لفظ تیرے تسبیح کے ہونے چاہیے، اور یا یہ معنی ہے کہ تو اس کو سارے عیبوں سے پاک قرار دے اور ساری خوبیوں کا مجموعہ قرار دے. فسبح بحمد کا، یہ دونوں باتیں، کیونکہ تسبیح اور حمد ہی میں سارے خدا کی صفات آتی ہیں. یہ کہنا کہ خدا میں فلاں فلاں چیز نہیں ہے تو اس سے پاک ہے، یہ ہے تسبیح، اور اس میں فلاں فلاں چیز یا صفت ضرور ہے وہ ہے حمد. رب کا، تیرے رب کی حمد جو ہے وہ یوں بیان کر. واستغفر ہو، اور اس سے معافی مانگ، گناہوں کی معافی مانگ، کیونکہ یہ وہ موقع ہے کہ جب کوئی جماعت بہت غلبہ پا لیتی ہے اور اس کی فتح ہو جاتی ہے، اس وقت وہ عناصر بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں جو اس کی تباہی کا سبب بنتے ہیں. یہ جو فوج در فوج مسلمان جب ہونے شروع ہوئے تو اتنے پکے مسلمان تو نہیں تھے وہ لوگ، اس لیے یہ حضور کے لیے حکم آیا کہ ایک طرف حمد و ثنا کہ یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سب لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، دوسرا استغفر ہو کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، خود اپنے اپنے کوئی عجب میں نہ مبتلا ہو جائے کہ میں نے کتنا کارنامہ کیا ہے، اس لیے الٹا اس وقت اپنی کمزوریوں کی معافی مانگنا. بہرحال یہ ایٹیچیوڈ کے سلسلے میں ہے. انہو کان توابا، بے شک اللہ تعالیٰ بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے. تواب اس میں مبالغہ ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بار بار تو توبہ قبول کرنے والا یا رجوع کرنے والا، یعنی بندے کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب و تب، تبا یتبو کے معنی ہوتے ہیں برباد ہونا، تے بے بے مادہ، یہ ہم نے اس کے پڑھے ہیں، بارہویں پارے میں آیا تھا. وما زادوہم غیر تتبیب، وہ بھی وہ تبا با یتببو سے تتبیب ہے، یعنی باب تفعیل میں جائے تو. اور وما قید فرعون الا فی تباب، یہ ثلاثی کا مصدر ہے، تباب بربادی، تو ثلاثی کا مصدر ہوگا تبا یتبو. تبا یتبو ثلاثی برباد ہونا، اس کے میں نے بھی برباد کرنا ہے نا، تبت برباد کر دیا، اور تبا یا تبو ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گئے یدا ابی لہب ابو لہب کے دونوں ہاتھ، یدا نون گرا ہے تسلیہ کے صیغہ سے، فاعل تبت کا وہ ہے، ہلاک ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ یہاں ابو لہب تو ہم اسی طرح ترجمہ کریں گے کیونکہ یہ لقب ہے ایک آدمی کا، لہب کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کیوں ابو لہب کہلاتا تھا وہ ایک الگ وجہ ہے، نام تو اس کا عبد العزا تھا۔ تو ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، و تبا اور وہ بھی تباہ ہو جائے۔ اچھا ہو جائے ہم نے اس لیے کیا ہے کہ عربی میں ماضی ہی دعا بد دعا کے لیے آتا ہے۔ اگر اس کو خبریہ مانے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے اور وہ بھی تباہ ہو گیا تو یہ خبریہ بنے گا، لیکن یہاں خبریہ نہیں دعائیہ ہے، تباہ ہو جائیں تیرے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور و تبا وہ خود بھی، یعنی تبا ہوا اس میں فاعل ہے کہ وہ بھی تباہ ہو گیا، ہاتھ بھی اس کے اور وہ بھی۔ یہ ہاتھ کیوں آتے ہیں؟ یہ عربی کا محاورہ ہے، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں تیرا منکا بھجے، منکے ہی کو کیوں بیان کرتے ہیں، گردن ٹوٹنا کیوں نہیں کہتے، محاورہ ہے۔ اصل میں یہ وہ لفظ تھے جو ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے تھے جب آپ نے وہ دعوت دی تھی اپنی برادری کو، تو جب آپ نے تقریر کی تو اس نے کہا تھا کہ تبت یدا کا الحاظہ دعوت انا، ایسے کچھ لفظ تھے کہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹے، تو نے اس لیے ہمیں دعوت دی تھی، یہ بات کرنی تھی ہم سے۔ تو قرآن کریم میں وہی لفظ ریپیٹ ہو کے آئے جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہے تھے۔ بہرحال ابو لہب کے قسمت کی بات ہوتی ہے، عبد المطلب کے گھر عبد العزا بھی پیدا ہوا اور عبداللہ بھی، اور قسمت نے ایک کو کہاں پھینکا دوسرے کو کہاں پھینکا پتہ نہیں، وہ اللہ یہ کس طرح تقسیم کرتا ہے۔ کل ہی وہ ایک حدیث پڑھ رہے تھے، آدمی کے مومن پیدا ہوتا ہے، مومن رہتا ہے، مومن مرتا ہے، کافر پیدا ہوتا ہے، کافر کی زندگی بسر کرتا ہے، کافر مرتا ہے، دوسرے میں تھا مومن پیدا ہوتا ہے، مومن رہتا ہے، کافر مرتا ہے، اور کافر پیدا ہوتا ہے، کافر کی زندگی بسر کرتا ہے اور مومن مرتا ہے، یعنی کچھ پتہ نہیں کیا کس وقت ہو جائے۔ تو یہ اس کے بارے میں ہے، ابو لہب کے بارے میں۔ یہ مشکات میں تھا، حدیث تھی مشکل میں، یہ میں کل دیکھ رہا تھا، وہ حدیث کے الفاظ خالد صاحب کے پاس تھے کچھ اور، وہ ڈاکٹر رفیع الدین نے لکھے ہیں، تو میں نے کہا مشکات میں سے دیکھ لیں، وہ تو نہ ملے، لیکن باب الامر بالمعروف میں ہے کہیں، یا اس کے آخر پہ آتا ہے، کتاب الاداب میں ہی ہے میرے خیال میں، باب الامر بالمعروف میں تھا، آخر پہ کوئی فصل تھی۔ ابو لہب مارا بیوی کی وجہ سے کیا تھا بیچارہ، اس کی بیوی ام جمیل جو تھی وہ بنو مخزوم کی تھی، ابو جہل کے قبیلے کی، بس بیوی کی وجہ سے یہ جو ہے نا بہت زیادہ۔ دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کی ادھر منگنی بھی ہوئی تھی، یا شادی جو بھی تھا زمانہ نبوت سے پہلے دو بڑی بیٹیوں کی ہوئی تھی، تو یہی ساس تھی، وہ جو ساس بہو کا پھر جھگڑا ہوتا ہے اس کے ماتحت بھی یہ مخالف ہو گئی تھی، تو بہرحال ام جمیل نے ڈوبی اس کو، تو حتیٰ کہ جو شیب ابی طالب میں مقاطع ہوا تو ابو لہب الگ تھا، حالانکہ سارے بنو ہاشم ادھر گئے، لیکن یہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ ہی رہا۔ تو عرب کے قبیلے کے لحاظ سے تو یہ بہت بڑی ایک غداری بنتی تھی۔ بہرحال ابو لہب کا ذکر قرآن میں اس طرح سے آیا ہے، اور یہ بد دعا ہے۔ آگے ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، یہ ما نافیہ مانے تو ترجمہ ہو سکتا ہے کہ نہ کام آیا اس کا مال، اس کو فائدہ نہ دیا اس کے مال نے، اور وما کسب بھی اغنا کا فاعل ہوگا، مالہ تو رفع میں آ رہا ہے نا، جو ما کسب ہے یہ ما بھی موصول مرفوع ہے، جو کچھ اس نے کمایا، اور کمایا سے مراد اولاد بھی لی جاتی ہے، کسب انسان کا کسب اس کی اولاد کو بھی کہتے ہیں عربی میں، تو مالہ وما کسب یا جو اس نے کام کیے وہ اس کے کام نہ آئے۔ اور ما کو استفہامیہ مانے تو پھر ترجمہ ہوگا کیا کام آیا اس کے اس کا مال۔ ماں کو الذی کے معنوں میں نہیں لے سکتے یہاں، ورنہ ترجمہ ہو جائے گا وتب ما اغنا عنہ، اور برباد ہو گیا وہ جو اس کے کام نہ آیا، یہ تو میں نہیں الٹا ہو جائے گا۔ دیکھیے نا تھوڑی سی بات سے اگر اس ماں کو الذی کے معنوں میں لے تو پھر وہ تبا کا فائل بن جاتا ہے، وہ تبا ابو لہب تک کی ہے، تبا یعنی ہووا، اور ما اغنا کے دو صورتیں ہیں، نہ کام آیا یا کیا کام آیا، کیا کبھی استفہام انکاری ہے۔ سیسلا نارن، گرے گا ان قریب وہ ایک آگ میں، سل یسلا آگ میں بھن جانا، یہ ورب کئی دفعہ آیا ہے، سمے یسما سے سواد لام یہ مادہ، سیصلہ نارن وہ گرے گا آگ میں، نار یہاں گویا کہ ظرف کہہ لیں بنتی ہے، ذات لہبن جو کہ شعلے والی ہوگی، نارن کی صفت ہے ذات، نصب ہے ذات اور لہب کے معنی شعلہ ہوتا ہے اصل میں، یہاں لہب اپنے اصلی لفظی معنوں میں ہے، اوپر ابو لہب پوری کنیت ہے اور ابو لہب کو کہتے ہیں کہ بہت سرخ چہرے کا آدمی تھا اس لیے اس کی کنیت ہی ابو لہب ہو گئی تھی، بھڑک دار کے معنوں میں نام اس عبدالعزا تھا، ہاں بت العزا رفعت الملات والعزا قرآن میں جو بیان ہوا ہے، ذات لہب وہ شعلے دار آگ میں داخل ہوگا، وامرأته اور اس کی بیوی بھی داخل ہوگی، رفع میں ہے بیوی، سیصلہ کا فاعل ہوگی، یہ وہ ام جمیل اس کی بیوی تھی جو بنو مخزوم کے، اس کی طرف اشارہ ہے، حمالۃ الحطب بعد میں اس کے پوتے وغیرہ مسلمان ہو گئے تھے، بیٹے تو شاید مر گئے تھے، پوتے اس کے مسلمان تھے، کتابوں میں پھر ملتا ہے، وہ اپنے آپ کو پھر وہ ڈیفینڈ بھی کرتے تھے کیونکہ یہ قرآن کیا ہے، تو ان کے ماں باپ کی سب سے زیادہ یعنی عجیب بات ہے کہ قرآن نے دوسروں کا تو نہیں ذکر کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور اس کی بیوی کو بھی رگڑا لگایا، منافق مخالف تو اور بھی زیادہ تھے، اسی وجہ سے بعض کو تو یہ ہوا کہ جی بنو امیہ نے اپنی برائیوں والی صورتیں ساری نکلوا دی تھی، ہاں یہ شیعوں نے کہا کہ یہ ابو لہب کو کر دیا اور جو بنو امیہ کے حق میں صورتیں آئی تھیں کہ ابو سفیان نے کہا کم مخالفت کی تھی اور ان کا تو ذکر ہی اور ابو جہل وغیرہ کا نکال دیا، یہ بھی کیا، اور اس میں کچھ حکمتیں بھی ہیں کہ قریبی رشتہ دار ہوتے ہوئے اتنا مخالفت ہونا تو اس لحاظ سے شاید، ہاں جی کس کو، ہاں پوتوں کے شعر پڑھے ہیں کہ کسی نے یہ سورت تب کوئی پڑھی تو اس نے پھر اپنے مفاخر بیان کیے کہ وہ عورت ایسی تھی، تو اس کو یہ نہ کہے کہ قرآن نے یہ کہا، یعنی جو دنیاوی اس کے اچھے اعمال تھے کوئی بڑے کوئی بہادری کے جو عربوں کے تھے وہ پھر بھی بیان کرتے تھے، ان کی بڑی ایک آکورڈ پوزیشن تھی نا بعد میں، لیکن اسلام نے بڑا عجیب پھر یکسانیت پیدا، کہاں اکرمہ ابن ابی جہل اور وہ رضی اللہ عنہ لکھے جاتے ہیں، اگر نفسیاتی طور پر اندازہ کریں تو اکرمہ کے باپ کا کیا حشر ہوا اور سارا کوئی، تو پھر وہ چیزیں اگر یاد رہے تو، لیکن یہ کہ اسلام نے مٹا کے ایک دفعہ تو برابر کر دیا تھا، آگے ہے لفظ حمالۃ الحطب، حمالہ کے معنی اٹھانے والی، حمل یحمل سے مبالغہ کا صیغہ ہے، حمال و حمالۃ، حمال مزدور کو بھی کہتے ہیں، کیا ابو جہل نہ بنو ہاشم سے تھا نہ بنو امیہ سے تھا، بنو مخزوم یہ 10 قبیلے تھے نا قریش کی مشہور برانچز، بنو عدی، بنو تیم اور بنو مخزوم، بنو جمعہ، بنو اس طرح سے مختلف تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں سے تھے، یعنی اوپر قصی سے تو یہ مل جاتے تھے، درمیان میں چار چار پانچ پانچ پشتوں کا فرق تھا، تو مخزوم والے جو تھے وہ ابو جہل ان میں سے تھا، یہ ام جمیل جو اس کی بیوی تھی یہ بھی مخزومیہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی غالباً جو ام سلمہ ہیں وہ بھی میرے خیال میں بنو مخزوم میں سے تھی، میں خیال ہے کہ ان کی ایک بہن حضرت عمر کے نکاح میں تھی ام سلمہ کی، حضرت عمر رشتے میں ایک طرح سے ساڈو بھی بنتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن وہ عورت مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو جب وہ آیت آئی نا ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اس وقت حضرت عمر کی تین بیویاں تھیں، ایک تو زینب تھی جس سے حفصہ عبداللہ ہوئے، یہ مسلمان ہو گئی، دو نہ ہوئی تو انہوں نے ان کو طلاق دے دی تھی اس آیت کے بعد، ہاں وہ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئی تھی، بعد میں ہو گئی ہو تو معلوم نہیں، بہرحال حضرت عمر نے طلاق دے دی تھی، ان میں سے ایک مخزومیہ بھی تھی، یہ مختلف قبیلے یعنی شاخیں تھیں قریشی کی ساری، حمالۃ الحطب، کل یہاں ایک کوٹھی والا پتہ نہیں دو تین دن آیا، کہتا تھا کہ جی حفصہ کی والدہ کا نام کیا ہے، پتہ نہیں اسے کیا، یہاں کوئی یہ رہتا ہے دو تین دن سے کہ حفصہ جو حضرت عمر کی بیٹی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی ان کی والدہ کا نام کیا ہے، بہرحال وہ تنتاوی کی اخبار عمر میں ہی ملا ہوا تھا، مل گیا سارا کچھ کہ حضرت عمر کی اولاد کتنی تھی، کتنی بیویاں تھیں زمانہ جاہلیت میں زمانہ اسلام میں وغیرہ، حضرت عمر کے کل غالباً 9 بیٹے 5 بیٹیاں تھیں ساری بیویوں سے جو ان کی اولاد ہوئی ہے، حمالۃ الحطب، حطب کے معنی ہیں ایندھن، خشک لکڑی جو ایندھن کے کام آئے، اصل خشک لکڑی کو ہی کہتے ہیں پھر ایندھن کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، وقود کے معنی بھی ایندھن ہی کے ہوتے ہیں، تو وہ اٹھانے والی ایندھن کی لکڑیوں کی بہت زیادہ اٹھانے والی، لفظی معنی تو ہے یہ ایندھن اٹھانے والی یا زیادہ اٹھانے والی ایندھن کو، اس میں ایک تو معنی کے لحاظ سے قابل غور ہے کہ ایندھن اٹھانے والی سے کیا لٹرلی مراد ہے، وہ ایندھن لایا کرتی تھی، ڈھوتی تھی اور کوئی کام، بعض نے تو یہ میں نے بھی کیا، وہ لکڑیاں لاتی تھی کہیں نہ کہیں سے، کانٹے وانٹے ڈھونڈ کے، کیونکہ محلے تو ساتھ ساتھ تھے، مکانات ایک محلے میں تھے ان کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے آگے پھینک دیتی تھی۔ لیکن یہ معنی اتنا دل کو لگنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم حامل الحطب محاورہ ہے چغلی اور لگائی بجھائی کرنے کا، یعنی گویا کہ وہ ایندھن لیے پھرتا ہے، ادھر کی آگ ادھر لگا اور ادھر کی ادھر لگا، یہ محاورہ ہے، اس لیے اس کو لٹرلی لینا غالباً اتنا درست نہیں ہے۔ حامل الحطب ہے یا حمال الحطب، حاتب اللیل کہتے ہیں مثلاً جو فضول باتیں کرتا ہو، کیونکہ حاتب اللیل کا لفظ میں نا جو رات کو ایندھن کی لکڑیاں چوڑ رہا ہو تو وہ اچھی بری میں تمیز نہیں کرے گا، اس لیے حاتب اللیل محاورہ ہے جو آدمی فضول بولے، یعنی اچھی بری بات کی تمیز نہ کر سکے، وہ بھی تو محاورہ ہے، حاتب اللیل لفظی معنی تو وہاں سے لیا کہ رات کو ایندھن چوڑنے والا، تو حمالۃ الحطب کے معنی یہاں وہ لفظی معنی جو ہے نا چار، یعنی سخن چینی چغلی وغیرہ کا کام کرنے والے۔ دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ حمالہ کی نسب کیوں آئی ہے، اگر یہ امراتوں کی ہوتی خبر یا صفت تو یہ آنا چاہیے تھا حمالۃ الحطب، رفع ہونی چاہیے تھی، یہ نسب کیوں آئی، اور یہاں حال بھی نہیں بنتا نظر آتا اس حالت میں کہ وہ دور کا کھینچ کھانچ کے کریں تو حال بن سکتا ہے، لیکن اکثر ناوی کہتے ہیں کہ یہ نصب علی الضم جسے کہتے ہیں نا، وہ پھر اضم میں مذمت کرتا ہوں، یہ فرض کر لیتے ہیں ناوی جب اس طرح سے نصب لانی ہو، جیسے وہ آیا تھا والسابعین وغیرہ میں، مدح نصب علی المدح بھی کر لیتے ہیں، نصب علی الغم بھی کر لیتے ہیں، یا پھر آنی تو ان کے ہاں لگت بنتا ہے نا کہ آنی کہہ دے کہ میری مراد یہ ہے، اس وجہ سے یہ نصب آئی ہے۔ ویسے بعض قراتوں میں یہ رفع میں بھی پڑھا گیا ہے، لیکن حفص کی قرات میں حمالۃ الحطب ہے، نصب ہے، اور یہ یا محمول کریں گے نصب علی الضم پر کہ میں مذمت کرتا ہوں اس کی، یوں معنی ہوگا، اور یا آنی کے معنی میں حال ہونا، وامرأتہ کہ وہ ایندھن اٹھاتی ہوئی دوزخ میں جائے گی، یوں پھر معنی بنے، یہ معنی شاید دور کا تھا، اس لیے وامرأتہ پر انہوں نے وقف مطلق کر دیا کہ پچھلی عبارت کے ساتھ ہو جائے، اور وامرأتہ حمالۃ الحطب، بہرحال گنجائش نکلتی ہے اس حالت میں کہ وہ حمالۃ الحطب ہے یا ہوگی، ایندھن اٹھاتی ہوئی جائے گی، فی جی دہا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی ہوگی کھجور کی بٹی ہوئی، جید کا مادہ جیم یہ دال ہی ہے، جیم واو دال سے جید نہیں آتا، اور جید کے اصل معنی تو ہوتے ہیں لمبی گردن، خوبصورت گردن، بلکہ خوبصورت گردن کے لیے اس سے لفظ بنتا ہے اجید، اور مؤنث بنے گا جید آو، جیم یہ دال سے، اور جمع بنے گی جیدن، لمبی گردن والی عورتیں یا مرد، انہوں کے طویل کے لیے لفظ آتا ہے جید، اور کبھی خود انک کو بھی کہتے ہیں انکن جیدن، یعنی کہا کہ جید کے معنی تو لمبی گردن ہے لیکن صفت کے طور پر انک کے ساتھ بھی لگ جاتا ہے، تو بہرحال جید ہا اس کی گردن میں، بعض کہتے ہیں کہ جید گردن کے اس حصے کو کہتے ہیں پچھلے حصے کو، اور جید اس سامنے والے حصے کو کہتے ہیں جس میں ہار وغیرہ پایا جاتا ہے، لیکن لمبی گردن کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، تو اس کی گردن میں ہوگی حبل میں نے رسی، مسد، مسد کہتے ہیں مسد یمسدو کے لفظی میں نے تو کہتے ہیں رسی کو بل دینا بٹنا، فتلہ بھی آتا ہے اس کے لیے ورب، اور مسدہ بھی آتا ہے، فتلہ فیتلام فتیلن میں آیا تھا، فتلہ یفتلو میں نے بھی بٹنا ہوتا ہے، اور مسدہ یمسدو ہے غالباً، ناصرہ تو ضرور ہے، ممکن ہے ورب بھی ہو، تو اس میں اس کی گردن میں، اچھا مسد کے معنی پھر یہاں کیے گئے ہیں کھجور کے نرم پتے جو ہوتے ہیں، شاخیں جن کو کوٹ کے رسی بنائی جاتی ہے، لیف کہتے ہیں اسے، دوسرا لفظ اس کے لیے لیف ہے عربی میں ہی، لام یہ فے سے، تو رسی کھجور کے پتوں یا شاخوں کی بنی ہوئی، اس کو عموماً رسیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، کوٹ کر پھر اس کو بل لیتے ہیں، اس کی گردن میں رسی ہوگی، مونج تو نہیں ہے، خرما کر کہا جاتا ہے، کھجور کی رسی بناتے ہیں، بڑے رسے بھی بنتے ہیں، ہمارے مرحوم دوست ابو بکر کہا کرتے تھے کہ یہ اس کا تو قصہ ہوگا ابو لہب کی بیوی کا، लेकिन ये हमारी बेगमात के बालों के स्टाइल ऐसे हैं, सिर पे गोया के लकड़ियों को ईंधन का गट्ठा उठा रखा है और गले में दुपट्टा इस तरह डाला हुआ है जैसे रस्सी हो, रोशनी नज़ारा कहते थे कि इनका यह है कि हमालत अलहतब और फीजी देहा हमल में मसद, गले में दुपट्टा लटका रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दे कि वो अल्लाह एक है। इसमें ग्रामर का सवाल ये पैदा होता है कि होवा यहाँ क्या है और अल्लाह क्या है। अगर अल्लाह अहद मुब्तदा खबर माने तो होवा का मायना क्या हुआ, और अगर होवा मुब्तदा और अल्लाह माने उसकी खबर है कि वो अल्लाह है, फिर अहद उन के लिए बदल तो बन सकता है कि वो अल्लाह है जो कि एक है, बदल का मायना जो कि होता है ना, तो फिर होवा वो अल्लाह है का वो कहते हैं कि इसलिए मुब्तदा है कि उनका सवाल था कि तेरे अल्लाह की कैफियत क्या है, तेरा अल्लाह कैसा है। सवाल का किया गया सोने का है चांदी का है, जैसे उनके बुत होते थे, तो उसके जवाब में आया कि वो जिसके बारे में तुम पूछते हो वो ना सोने का बुत है ना चांदी का बुत है, कुछ भी नहीं, वो अल्लाह है और वो एक है। अल्लाह का बदल फिर एक है, हाँ। और अगर अल्लाह हो अहद माने तो फिर होगा जमीर फसल की बन सकती है कुछ गुंजाइश कि वही अल्लाह तो एक है, यूं फिर माना कुछ बन जाएगा, हुवल्लाह हो हुवा को जमीर फासिल माने तो वही अल्लाह जो एक है, यूं तर्जमा बनेगा। और अगर हुवा मुब्तदा माने वो जिसके बारे में तुम पूछते हो वो अल्लाह है, ना वो बुत है ना फलाँ है ना फलाँ है, उस पस मंज़र में फिर माना है अहदुन उसका बदल है कि वो अल्लाह जिसके बारे में बात हो रही है वो तो एक ही है। अहद के मैंने ये भी समझ लीजिए कि अहद का मादा वाहे दाल है, यह अलफ दाल मादा नहीं है, असल में था वाहद, इसीलिए इससे जितने लफ्ज़ आते हैं तौहीद वाहद वगैरह उनमें सब वाहिद, आप जब बनाते हैं अदद तरतीबी तो वाहिद आता है, तो अहद का मादा वाहे दाल है। वाहिद और अहद में ये भी फ़र्क करते हैं कि वाहिद के बाद सानी की उम्मीद होती है, जब आप गिनते हैं ना गिनती करते हैं यूँ नहीं कहते एक दो तीन, वाहिद उन अहद उन से नहीं गिनती करते, बल्कि कहते हैं वाहिद उन इसनान सलासा, और अहद उन में यकता एक, जिसके बाद दो की गिनती नहीं आएगी। ये फ़र्क भी करते हैं कि अहद यकता और अकेला, एक के मानों में जिसके बाद एक के बाद दो की गिनती आ सकती है, वन टू थ्री जैसे बोलते हैं, उसके लिए वाहिद उन लफ्ज़ होता है। अहद उन वन इन मैनों में कि अब इसके बाद टू बोला जाएगा यू नहीं आता, तो इसलिए यगाना शाह साहब ने किया है, यकता यगाना, पता नहीं अंग्रेजी वालों ने क्या तर्जमा किया है, देखा नहीं है। अल्लाह समद मुब्तदा खबर है, अल्लाह मुब्तदा और असमद खबर मारफा है, अल्लाह तो असमद है। समद यश मोदों के माने होते हैं किसी के पास अपनी हाजत लेकर जाना, कसद करना, ये बुनियादी वर्ब के माना है। अरबी शेरों में समद उस सरदार को कहते थे, जिस तरह से आया है, जिसके पास लोग दूर दूर से अपनी ज़रूरतें लेकर आते हों और वो सबकी ज़रूरतें पूरी करता हो और उनके काम करता हो, इसलिए फिर अल्लाह के लिए कि वो तो असमद है जी, उस पर भी मारफा आया कि जिसको खुद किसी की ज़रूरत ना हो वो सबकी ज़रूरतें पूरी करे, उसको कहते हैं असमद, इसीलिए इसका तर्जमा बेनियाज किया गया है। शायद अब्दुल कादिर साहब ने इसका एक फारसी हिंदी लफ्ज़ लिया था, निराधार है, निराधार कोई है मेरे ख्याल में तो निराधार है, निर्धार हो शायद, बहरहाल वो कोई संस्कृत का लफ्ज़ है जिसमें यही माना है। जिस तरह से वो है ना अला लर्स इस्तवा, इसका तर्जमा वो करते हैं बराजमान हुआ, क्योंकि बराजमान हिंदी में तख्त पर बैठने के लिए लफ्ज़ आता है, तो बाद हिंदी अल्फाज वो इस तरह करते हैं। हाँ, तो अल्लाह समद अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद उसने किसी को जना नहीं, लम यलिद के बाद मफूल नहीं है कोई, इसलिए किसी को तो नहीं कह सकते, यानी यूं नहीं कहा लम यलिद अहदन, लेकिन वालदा यलिद मैंने जनना, तो टू गिव बर्थ टू, उसने किसी को जना नहीं, यानी वो ना माँ है ना बाप है, ये मायना हो गया किसी का ना माँ है ना बाप, क्योंकि जनती तो माँ है लेकिन वालिद के लिए भी वो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वालिदतुन और वालदा दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। वलम यूलद मजहूल है उसी का, और ना ही वो जना गया किसी से, यानी ना उसकी कोई माँ है ना बाप है, ना खुद खुदा किसी का माँ बाप है ना उसका कोई माँ बाप है, यूँ कह लीजिए। ये ईसाइयों के उस नफ़ी में है, क्योंकि बाज़ लोगों ने उसके जनने वनने का کیا ہے نا, صرف بیٹا ہی نہیں بلکہ یہ جو کیتھولکس ہیں ان کے کریڈ میں آتا ہے, وہ جب بولتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آئی بلیو ان گاڈ دا فادر اور پھر جیسس کرائسٹ ہز اونلی بیگاٹن سن. سن بھی کہتے تم بھی بات تھی, کوئی فلسفیانہ توجیہ ہوتی, بیگاٹن یعنی جیسے کہ سلبی بیٹا ہو. تو اس طرح سے قرآن کریم نے لم یلد ولم یولد کہہ کے تو وہ بالکل اس کا انکار کیا, نہ وہ پیدا ہوا ہے نہ وہ جانا ہے نہ جانا گیا ہے. ولم یکن لہ کفواً احد, اور نہ ہی اس کا ہے کوئی بھی جوڑ کا. ولم یکن نہ ہی تھا, لفظی ترجمہ تو ماضی کا ہوگا, کبھی ہوا ہی نہیں, لہو اس کا یا اس کے لیے, کفواً جوڑ اور احدن کوئی ایک. کفواً کا اصل مادہ کاف فے حمزہ ہے, یہ لفظ اصل میں تھا کف ان, پھر اس کو بعض دفعہ کوفو ان بھی پڑھ لیتے ہیں, اور جب واؤ کے حمزہ سے پہلے پیش آ جائے تو یہ واؤ میں بدل جاتا ہے, جیسے حوزو ان سے حوزو ون بنا. قرآن میں یہ بھی ایک مثال موجود ہے حمزہ کے واؤ میں بدلنے کی. حمزہ عجیب شے ہے, مارکس قبل کی وجہ سے یہ میں بھی پڑھ لیتے ہیں, واؤ میں بھی پڑھ لیتے ہیں, اس کے پڑھنے کے بیچ میں طریقے آتے ہیں. سب سے زیادہ قراءت میں اختلافات جو ہے نا 40% تو حمزے کے متعلق ہی ہوتے ہیں. تو اصل میں یہ واؤ نہیں ہے, یہ حمزہ ہے. اور کف ان کفا یکفا کے معنی تو بہت سے ہیں, ایک معنی بنیادی روک دینے کا بھی ہوتا ہے, لیکن باب مفعلہ میں آیا تو اس کے معنی برابر کا ہونا ہوتا ہے. کافا اہو اور اس کا مصدر بنتا ہے مقافا تن, جس کو ہم اردو میں مقافات کہتے ہیں, اس کا معنی بدلہ دینا بھی ہوتا ہے اور برابر کا ہونا بھی ہوتا ہے. کافا اہو وہ اس کا کف تھا, اس کے برابر کا تھا, اور کافا اہو اس کو جزا دی, جس سے مقافعتن, عربی میں تو مقافعتن ہے حمزہ, لیکن وہ چونکہ لکھا حمزہ الف پہ جاتا ہے تو اردو فارسی والوں نے اس کو مقافات ہی بنا لیا. تو احدن کوئی ایک, اصل میں یوں عبارت ہے کہ احدن تو ہے اسم لم یکن کا, عبارت اس کی پرفریز کریں تو وہ یوں ہوگی, ولم یکن احدن کفواً, پھر خبر بنی کانا کی نصب میں, ولم یکن احدن کفواً لہو, نہیں تھا کوئی بھی جوڑ اس کا یا اس کے لیے جوڑ, یعنی اس کی برابری کا کوئی نہیں ہے یا اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے. ہاں, ولم یکن احدن اس کا اسم بنانے رفع میں کفواً خبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الفلق, تو کہہ دے کہ میں پناہ مانگتا ہوں رب فلق کے ساتھ, یعنی اس کی پناہ, اور کس چیز سے, اس کے بعد پھر من آتا ہے آگے آ رہا ہے. اعوذ بے کسی کی پناہ میں آنا, یعنی اس کی پناہ طلب کرنا, اور جس سے طلب کر رہے ہیں یعنی جس چیز کے مقابلے پر پناہ, وہ من کے ساتھ آتا ہے. اعوذ بے قضا من قضا, فلاں سکھ کی پناہ میں طلب کرتا ہوں فلاں کے مقابلے پر, تو بے تو آیا رب الفلق کے لیے. فلق یخلقو کہ میں نے پھاڑنا ہوتا ہے, فالق الاصباح آپ نے پڑھا تھا, پھاڑنے والا صبح کا. فن فلق فکان کل فرقن کا طود العظیم, وہ خیر ان فلق ہے, فلق ثلاثی تو نہیں لیکن اس کے میں نے بھی پھٹنا ہی تھے, سمندر کا پھٹ جانا, فلق یخلقو ہی آئے گا جہاں تک میرا خیال ہے. ویسے کہا تو کچھ نہیں جا سکتا, یوں ایک سینس سے پیدا ہو جاتی ہے, اس سے ہم فلق یخلقو ہی سمجھ رہے ہیں کیونکہ قرآن کریم میں اس کا ماضی مضارع کہیں نہیں استعمال ہوا, البتہ باب انفعال استعمال ہوا یا اسم فاعل کا صیغہ آیا ہے. تو پھاڑنے پھٹنے کا یا پھاڑنے کا پروردگار, فلق میں نے پھاڑنا ہے, پھٹنا نہیں ہوتا, پھاڑنا شگاف دینا, اسی سے فالق بنا تھا نا, فالق الاصباح. تو یہاں مراد کس چیز کا پھاڑنا ہے, پھاڑنے کا رب, اس سے مراد ہے صبح کو پھاڑنے کا رب, کیونکہ یہ اسی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, قرآن کریم میں موجود ہے فالق الاصباح, تو انہی معنوں میں لیا, یعنی قل اعوذ بفالق الاصباح, یوں معنی لیا رب الفلق, پھاڑنے کا پروردگار, یعنی صبح کو نکالنے کا پروردگار, وہ پروردگار جو صبح کو نکالتا ہے. یہ بامعاورہ ترجمہ ہوگا, لیکن فلق صبح کے پھاڑنے کا رب. من شر ما خلق, اب ان چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے, ایک تو ہے ما خلق کے شر سے, ما سے مراد یہاں بھی الذی لے سکتے ہیں, اور پھر خلق کے بعد ہو ضمیر عائد محذوف ہوگی. من شر ما خلقہ، یعنی من شر الذی خلقہ، اس شر سے جو چیز بھی اس نے پیدا کی ہے، اور یعنی ما خلق کا شر، اور اس سے مراد ہے اس جو بھی مخلوق ہے اس کے نقصان سے، کیونکہ مخلوق مسترخ بھی ہوتے ہیں، سانپ بھی ہوتے ہیں، بچھو بھی ہوتے ہیں، انسان بھی نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں، تو اس کی مخلوق یعنی ما خلق کا معنی مخلوق کر لیں، یا ما مصدریہ معنی تو بھی یہی معنی بنے گا، من شر خلق ہی، کہ اس کی، اور خلق بمعنی مخلوق ہوگا، پھر وہی معنی مصدر کا مفعول کا ہوگا، تو اس کی مخلوق کے شر سے یہ ترجمہ ہوگا. بعد نے اور قراتیں بھی بنائی ہیں، کیونکہ وہ خالق، شر کا خالق نہیں مانتے تھے معتزلہ، تو اس طرح سے من شرن پڑھ کے وہ کرتے تھے اس کی تقریر تعویل. من شر ما خلق کا یہ دو ہی معنی ہے، جو چیز اس نے پیدا کی ہے اس کے شر سے، اور اگر ما مصدریہ معنی تو بھی معنی تو وہی رہے گا مخلوق کے شر سے، بات تو ایک ہی ہوگی، یعنی جو اس نے پیدا کیا اس کے شر سے، یا مخلوق کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور غاسق کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے. غسق یا غسق ہو، میرے خیال میں غربہ یا غرب سے آئے گا، اس کے معنی ہوتے ہیں رات کا اندھیرا، رات کا غسق اس کا مصدر ہے، اور اس کا معنی ہوتے ہیں رات کا اندھیرا، پھر غسق کا رات کا اندھیرا چھا جانا. قرآن کریم میں آیا تھا عاقب الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک، تو اس طرح سے غاسق کا معنی ہے اندھیرا کرنے والا، پھر مراد ہے رات کی تاریکی، غاسق رات کی تاریکی کو کہتے ہیں. اذا وقب، وقب یاقب و معنی ہوتا ہے پورے طور پر چھا جانا، اور منتشر ہونا بھی اس کا معنی ہے، وہی معنی چھا جانے کا ہوا. دوسرا معنی کیا گیا ہے غاسق کا چاند، یہ ایک روایت میں بھی آتا ہے، چاند کو غاسق کہتے ہیں عربی میں، اور چاند کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے کا معنی پھر کیا گیا جب اس کو گرہن لگ جائے. چاند کے شر سے کیا تعلق ہے، معنی تو بنتا ہے، لیکن عام معنی تو یہی کہتے ہیں رات کا اندھیرا جب وہ چھا جائے، یہ بنیادی معنی تو یہی ہے، رات کے اندھیرے سے جب وہ چھا جائے، پھیل جائے رات کا اندھیرا، اس سے میں پناہ طلب کرتا ہوں. سیدھا معنی ہے رات کے اندھیرے میں انسان کی جو اپنی دفاعی قوتیں ہیں وہ مفلوج ہو جاتی ہیں، دیکھ سن نہیں سکتا وغیرہ وغیرہ، چور رات کو آتے ہیں، ڈاکے رات کو آتے ہیں، سانپ رات کو کاٹتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو رات کو انسان کی جسمانی اپنی دفاع کی قوتیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں کام کر رہی ہوتی، تو وہ اللہ ہی بچائے تو بچائے، یہ تو عام معنی ہے. چاند کے ساتھ، کہ چاند کا کوئی دیوانگی کے ساتھ تعلق گنا جاتا ہے، پھر وہ بھی بعض نے تفسیر میں لمبی چوڑی باتیں لکھ دی ہیں، بہت سی قوموں میں چاند کے ساتھ، یا اس کو کوئی ایسی دیوی مانا گیا ہے جس کا دیوانہ پن سے تعلق ہے، اسی لیے انگریزی میں دیوانے کو لیونیٹک کہتے ہیں، اور لیونر چاند، قمری چاند وغیرہ، لونا اصل میں اس دیوی کو جب کہا جاتا تھا چاند کی دیوی کو، تو وہاں سے یہ لفظ لیا گیا ہے. تو اگر چاند کے گرہن سے کیا جائے، معنی ہو سکتا ہے کیا ہے انہوں نے، لیکن کیا اس کا واقعی اس سے کوئی تعلق ہے یا نہیں، یہ لمبی چوڑی تفسیر کی بات ہے. سیدھی بات یہ ہے کہ رات کا اندھیرا جب چھا جائے تو اس وقت جو تکلیفیں انسان کو پہنچ سکتی ہیں وہ ان سے پناہ مانگی ہے. واقع بھائی یاقع وہ پھیل جانا، تو سپریڈ اوور کے معنی میں آتا ہے، پھر وہ گرن کا معنی لیتے ہیں، یعنی اس پر ڈھانپ پھیل جائے جب کہ کوئی چیز وہ گرن میں آ جائے. میں نے لکھا ہے ڈکشنری میں واقع با، یعنی خاصفہ کے معنی میں. وہ من شر النفاثات فی العقد، کیونکہ معنی دونوں ہیں ڈکشنری میں ملتے ہیں، اس لیے وہ دونوں کی گنجائش انہوں نے نکالی. اور یہ غاسق چاند کو کہنا، یہ تو حدیث ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ رات کو کہیں کھڑے تھے، اور پھر چاند نکلا ہوا تھا، تو آپ نے کہا کہ یہ ہے غاسق. تو واللہ اعلم، نہیں چاند جبکہ وہ خود گرن میں چلا جائے واقعہ، ہاں وہ تو ہے اصل معنی، تو ہاں غاسق بنے رات، غاسق بنے رات کی تاریکی بھی اور چاند بھی دونوں بھی. وہ پھر اس لیے کہتے ہوں کہ رات کو نکلتا ہے یا کچھ، اس لیے میں نے بہرحال غاسق چاند کو کہا گیا ہے، عربی ڈکشنری میں آپ کو مل جائے گا الغاسق کا ایک معنی لکھا ہوگا القمر. ومن شرن، یا رات کو نکلتا ہے اس لیے کہا ہو، یوں بھی بعض دفعہ ورب کا معنی کر لیتے ہیں نا. ومن شرن نفاثات فی العقد، اور جو گروہ میں پھونکوں مارنے والی ہیں، نفاس بنا ہے نفاستن، نون فے سے مادہ نفاسا ینفوسو، اس کے بنیادی معنی تو ہوتے ہیں منہ سے لب نکال کر کسی چیز پر لگانا، تھوکنا وغیرہ، تھوک پھینکنا اس کے لیے بھی آتا ہے، پھر پھونکنے نفخا کے معنوں میں بھی یہ آتا ہے۔ تو نفاسا سے نافس بنے گا اسم فاعل پھونک مارنے والا، مؤنث بنے گا نافستن، اور اس میں مبالغہ بنے گا نفاس اور نفاسات، اس کی جمع نفاس مذکر ہوا، نفاستن مؤنث، اور پھر جمع نفاسات، پھونکے مارنے والیاں، یہ معنی کیا گیا ہے، اور لفظی معنی تو بالکل یہی ہے نفاسا یا انفسن۔ عقد عقدہ کی جمع ہے، گرہ کو کہتے ہیں، گرہوں میں بکثرت چونکہ صیغہ مبالغہ کا ہے، یا ہمیشہ پھونکے مارنے والیاں، یہ معنی کیا گیا ہے جادوگرنیوں کا، کیونکہ عورتیں اس طرح کرتی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بھی اس میں بیان ہوا ہے، وہ لبید بن عاصم یہودی کی بیٹیوں کا، تو اس کی طرف اشارہ بھی شاید اس میں ہے۔ لفظی معنی عرب کے محاورے کے لحاظ سے تو بالکل ساحرہ نفاسہ کا معنی لکھا ہوا ہوگا، آپ کو ڈکشنری ملے گا الساحرہ جادوگرنی۔ تو ان کا عمل اس قسم کے ہوتے تھے، یا جیسے انگریزی میں وہ بروم اٹھا کے چلتی ہیں میں وچز، ان کا ہے نا تو ایک تصور، ایک لکڑی ہوتی ہے بروم، وہ پیچھے سے جیسے صفائی کرنے والا جو ہوتا ہے، تو عموماً کہا جاتا ہے کہ وہ اس پہ سوار ہو کے جاتی ہے، تو ان کا ایک تصور ہے جادوگرنی کی، ٹوپی اس طرح کی ہوتی ہے، بروم اس کے ہاتھ میں۔ بلکہ ہم امریکہ میں وہاں گئے سیلم ایک جگہ ہے بوسٹن سے کوئی 100 میل آگے، تو اس کا 17ویں صدی کا ایک مشہور واقعہ ہے وچز آف سیلم، وہاں ایک مقدمہ چلا تھا کہ جادوگرنی نے جی لوگوں کو مار دیا ہے اور ان کو تکلیف ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کتنے بے گناہ کو پھانسی دے دی گئی تھی کہ یہ بھی جادوگر ہے، یہ بھی وچ ہے اور وہ بھی وزرڈ ہے، وہ ایک مشہور کہانی ہے وہاں کی۔ تو بعد میں وہ سارا تو فضول ثابت ہوا غلط، لیکن وہاں سالم کے قصبے میں 2 وچ ہاؤس بنے ہوئے ہیں، ایک تو سرکاری ہے ایک غیر سرکاری ہے، دونوں ہم نے وہ ٹکٹ لیتے ہیں اور وہ سارا تماشا دکھاتے ہیں کہ وہ ہسٹری اس میں بنی ہوئی ہوتی ہے، ایک میں تو باقاعدہ سٹیج ہوتی ہے، اور وہ وچز والا جو قصہ ہے وہاں کتابیں بھی ملتی تھیں، وچ مانیا آف، وچ فوبیا آف 1687 یا کتنے کا ہے، وہ انگلینڈ وغیرہ میں تو ہر جگہ ہوا ہے، امریکہ میں یہ سالم والا بڑا مشہور قصہ تھا چونکہ، تو وہاں وہ انہوں نے ایک آدمی کو پتھروں کے نیچے جس طرح مارا تھا، وہ ساری تصویریں وغیرہ دکھا رہے تھے، تو وہ جو ڈرامہ جنہوں نے بنایا تھا نا، وہ جب آخر پہ عجیب وہ بنے ہوئے ہیں گھر، معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایک تاریک پتھروں سرنگوں میں سے نکل رہے ہیں، تو آخر پہ وہ جو ڈرامے میں 2 پارٹ لے رہی تھی نا، وہ دروازے پہ کھڑی تھی، ہر ایک کو سلام کر رہی تھی، اور ایک نے وہی کپڑے پہنے ہوئے تھے بروم ہاتھ میں، اس کو دیکھ کے ایک دم خوف آتا تھا، یہ کیا چیز سامنے آ گئی، ایک تو اندھیرے میں تھے۔ تو اس طرح سے عربوں کا تصور وہ گرے لگانے کا وہ اس میں ملتا ہے، وہ بڑا مشہور ان کے ہیں جی، ان وہاں پھر وہ میوزیم رکھے، انہوں نے کوئی چیزیں بکتی ہیں، ان پہ وہ سیلم وچ ہاؤس لکھا ہوتا ہے، ہم ایک ریکی رنگ لائے تھے وہاں سے، اس پہ بنا ہوا ہے، تو ان وہ قوم عجیب ہے۔ عرب میں یہ چونکہ گرہ مارتی تھی تو جادوگرنی مراد لی گئی، بعض نے کہا جی یہ اب ہمارے زمانے میں ترجمہ سر سید وغیرہ نے کہا کہ اس کا معنی ہے جی جو ہمتوں کو توڑ دیتی ہیں، وسوسے پیدا کر کے، یہ عربی ڈکشنری تو اس کا ساتھ نہیں دیتی ہے، سچی بات یہ ہے، وہ قدم میں نے ہمت لینا اور نفاسات پھونک مارنا، ہوا مار کے ان کی ہمتیں گویا کہ ختم کر دینا، جادوگرنیوں کا ہی ذکر ہے، اور یہ وہ جسمانی فزیکل جو ڈیفینس ہے اس سے متعلق چیزیں ہیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور حاسد کے حسد سے جب کہ وہ حسد کرنے پہ تل جائے کرے، یہ بھی انسان کو نہیں معلوم ہوتا کہ حاسد میرے بارے میں کیا کر رہا ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس اعوذ برب الفلق میں انسان کی عاجزی ان معاملات میں جہاں وہ اپنی فزیکلی ڈیفینس بھی نہیں کر سکتا، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ ہی اسے بچائے تو بچائے، مثلاً اول تو مخلوق کے شر کی کئی صورتیں ہیں، خاص طور پر رات کے اندھیرے میں، خاص طور پر اگر کوئی جادو وغیرہ کرنے والا ہے اسے نہیں معلوم میرے خلاف کیا ہو رہا ہے، اور حاسد کے حسد کو خیر سیدھی سی بات ہے نہیں سمجھ آتی، تو اس کی فزیکل جو ہے نا اس کی صورت جسمانی تباہی کے جو اسباب ہو سکتے ہیں بعض دفعہ ان پہ اس کا کنٹرول نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کی گئی ہے کہ وہی بچائے تو بچائے، کتنے لیکن ہم اپنے ڈیفینس کے اول تو ساری چیزیں جانتے نہیں کہ مجھے اپنے بچاؤ کے لیے کس کس چیز کی ضرورت ہے. یہ علم بھی ہو جائے تو شاید ہم ان میں سے بات حاصل ہی نہ کر سکیں. تو یہ جسمانی عافیت سے متعلق یہ سارے شر بتائے گئے ہیں. آگے پھر وہ ذہنی اور نفسیاتی اور روحانی جو شر رہے ہیں, کیونکہ وہ ذہن کی خرابی بھی ہوتی ہے, وہ صورت الناس میں بیان ہوئے ہیں, بلکہ وہ زیادہ خطرناک ہیں. تو یہ دو صورتیں اسی لیے ان کو کہا گیا ہے کہ پڑھنا چاہیے, اور معوذتین بھی کہلاتی ہیں, وہ تو اعوذ کی وجہ سے بھی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں صورتوں کو رات کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک کر اپنے بدن پر جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچ سکتا تھا وہ پھیر کر پھر سوتے تھے. یہ حدیث میں ثابت باتیں. اب اس کو کوئی کہے کہ یہ سپرسٹیشن ہے, ہم اسے نہیں مانتے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ثابت ہو اس کو کیوں سپرسٹیشن کہیں, اور اس سے آگے پیر وغیرہ بڑھ کے کچھ اور بنانے لگے تو وہ بھی ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے. جو سب مسنون چیز ثابت ہو اس کا انکار نہیں, اور اس کو آگے ایکسٹینشن دینا یہ کسی کو ہم نہیں مانتے کہ اس کو حق ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اس میں جو پناہ مانگی گئی ہے اللہ کے تین صفاتی ناموں ترکیب اضافی کے ساتھ, کہ وہ رب الناس ہے, پروردگار ہے, ملک بادشاہ ہے, اور الہ ہے, معبود ہے. سٹیجز دیکھیں تو یہ ماں باپ کی وہ تربیت اور پالنے سے پہلی سٹیج جو ہے کہ وہی ہے کہ پالتا ہے. بادشاہ کا تصور بچے کو بھی بعد میں ہوگا. ایک وقت ہوتا ہے بچے کے لیے بادشاہ یا جو کچھ ہے ماں باپ ہے, وہ ربوبیت کا تعلق ہے, پالنے کا ہے. پھر بڑا ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اچھا صدر ضیاء صاحب بھی ہیں. یعنی بادشاہ کا اور پولیٹیکل سائنس کا تصور تو ایک وقت پہ آ کے پیدا ہوگا نا. پھر بادشاہ سے آگے الہ کا تصور تو پھر اور آگے ہے کہ بادشاہوں سے بھی بڑا کوئی ہے. تو بادشاہ بعض تو شاید وہ زمانہ جاہلیت میں یا فرعون وغیرہ کا جو آتا ہے کہ بادشاہ ہی سب کچھ ہے. اب بھی جاپان کے بادشاہ کو دیوتاؤں کی اولاد ہی سمجھا جاتا ہے. تو یہ تین تصور جو ہیں انسانی ڈیولپمنٹ جو مائنڈ کی ہے اس کے اعتبار سے ہیں. رب اس سے اگلی سٹیج پہ انسان کو ملک کا تصور ہوتا ہے, اس سے اگلی پہ وہ الہ کے تصور تک پہنچتا ہے. تو یہ سب کچھ اللہ ہی ہے جس سے ہم پناہ مانگتے ہیں. اور کس سے مانگتے ہیں؟ وہ رب الناس ملک الناس, اور اس سے من شر الوسواس الخناس. وسواس, یہ وسوسہ یو وسوسو, وسوسۃن یا وسواسن تو ہوگا مصدر, اور وسواس اس سے اسم ہے. وسوسہ ڈالنے والا, یعنی اصل تو اسم فاعل بننا چاہیے موسوسن, یہی بنے گا نا اسم فاعل. تو فعلل یفعلل مفعلل, تو وسوسہ یوسوس موسوسن موسوسن سیدھا اسم فاعل. اور وسواس میں ذرا مبالغہ کا معنی ہے, زیادہ وسوسہ ڈالنے والا, دل میں شک ڈالنے والا. ہاں جی, ربائی میں آتا ہی ہوگا میرے خیال میں, اور بھی اس کی مثالیں مل جائیں گی. کیونکہ سیدھا اسم فاعل تو موسوس ہونا چاہیے تھا, وہ تو نہیں ہے. تو وسواس, اور مصدر بھی نہیں ہے, مصدر تو بننا چاہیے وسواس. تو وسواس کے میں نے وسوسہ ڈالنے والا. اور بعض کہتے ہیں کہ وسوسہ کا میں نے ہی وسوسہ ہے, لیکن نہیں, یہ آگے خناس اس کی صفت آ رہی ہے. اگر یہ وسوسہ ہی ہوتا اس کا معنی تو پھر لام نہیں آنا چاہیے تھا, پھر تو آنا چاہیے تھا من شر وسواس الخناس. تو یہ وسواس اسم فاعل کے معنوں میں مبالغہ کا صیغہ ہے, زیادہ ہے, بکثرت وسوسہ ڈالنے والا. اور الخناس بکثرت پیچھے ہٹ جانے والا, لفظی معنی خنس و یخنس ہم نے پڑھا تھا, فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس میں, یہ دو جگہ ہی قرآن میں لفظ آیا ہے. خنس و یخنس کا معنی ہوتا ہے پیچھے چھپ جانا, تھوڑا سا دکھائی دینا پھر پیچھے چھپ جانا, یہ اس کا بنیادی معنی ہے. اسی سے وہ ستاروں کے لیے جو دکھائی دے کے پھر ڈوب جاتے ہیں کافی عرصے کے لیے نظر نہیں آتے, ان کے لیے خنس کا لفظ آیا تھا. تو خناس کے معنی بھی بنتے ہیں پیچھے ہٹ جانے والا, یعنی ایسا جو وسوسہ ڈالتا ہے اور پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے. اب اس کی کیفیت وہ انسانوں میں بھی سمجھی جا سکتی ہے, وسوسہ ڈالا خود پس منظر میں چلا گیا. بعض میں حدیثوں میں آتا ہے کہ انسان کے دل میں اس طرح سے شیطان سانپ کی مانند حملہ کرتا ہے. اس کی کیفیت تو اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن یہ کہ وہ اگر اللہ کی یاد کر رہا ہو دل اس وقت غافل نہ ہو تو پھر وہ پیچھے ہٹتا ہے, جیسے سانپ شکل دکھاتا ہے اور پھر فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے. اس طرح سے خناس کے معنی پیچھے ہٹ جانے والا, وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والا, خود سامنے نہ آنے والا. الذی, یہ وسواس اور خناس کون ہے؟ اس کی صفت بیان ہوئی ہے الذی یوسوس، یہاں فعل آیا ہے وسوسا یوسوس رباعی فعل، جو کہ وسوسہ ڈالتا. اب خود وسوسہ وسوسا یوسوس کا مصدر ہی تو ہے فعللتن، لیکن اردو میں استعمال ہوتا ہے، اب اس کے لیے اور لفظ لگانے کی کیا ضرورت ہے. جو کہ وسوسہ ڈالتا ہے یوسوس، اور اس کے بعد فی آتا ہے صلہ، یوسوس فی وسوسہ، فوسوس لہما الشیطان، لام کا صلہ بھی آیا ہے اور ایک جگہ الہ کے ساتھ بھی آیا ہے شاید، فوسوس الیہ الشیطان، یہ تین اس کے صلے ہوتے ہیں، وسوس الیہ و وسوس فی و وسوس لے. فوسوس لہو بھی آیا ہے قرآن کریم میں، فوسوس لہ الشیطان، اور فوسوس الیہ ما سورۃ اعراف میں آیا ہے، آدم اور حوا کے طرف وسوسہ ڈالا، اور یہاں فی آیا ہے. اس کے تینوں صلے ڈکشنریوں میں ملتے ہیں. فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں، جو کہ وسوسہ ڈالتا ہے، یعنی وہ وسواس و خناس جو کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اس کے شر سے میں پناہ مانتا ہوں. اور یہ من الجنت والناس، یہ تبیین کا من ہے، جنن اور جنتن دونوں کے معنی ہیں مخلوق جن. ایک شیعہ رباعی لکھتے تھے اکثر حضرت علی کے بارے میں، علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ، کہ وہی آگ اور دوزخ کا باعث، اور آگے آتا ہے ان سے والجنہ. رباعی ہے مشہور، اکثر شیعہ کاتب اس کو لکھا کرتے ہیں، وردی وغیرہ کے لکھی ہوئی ہے. تو جنہ میں نے جو لفظ جن کا معنی ہے، من الجن خلق الجنہ، اور یا معاشر الجن والانس، وہی جنہ کا معنی ہے، جنن اور جنتن ہم مانا ہے. والناس اور لوگوں میں سے، یعنی جو الذی یوسوس فی صدور الناس ہے، وہ جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، اور ہر ایک سے پناہ مانگتے ہیں. تو اس میں جو ذہن میں بعض دفعہ آدمی کہے کہ یوں ہی کوئی چیز فلیش کرتی ہے کسی وقت، اور بڑی کوئی تباہی کا پیش خیمہ ہوتی ہے، کون کہہ سکتا ہے کون سا فہم اور کون سی چیز. تو ذہن کا بدل ڈالنا ایک عجیب چیز ہوتا ہے، اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے کہ انسان کی نفسیاتی چیز بڑا پرپلیکس ہے، نفسیاتی طور کمپلیکس اور عجیب انٹریکیٹ نفسیات ہیں انسان کی، کچھ پتہ نہیں ہوتا کون سا خیال کدھر لے جائے. دل میں یوں ہی کوئی خیال پیدا ہو سکتا ہے نیکی کی طرف لے جائے، ہو سکتا ہے تباہی کا پیش خیمہ بن جائے. بعض دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. یہاں ایک وہ کیس پڑا تھا اس زمانے میں، پتہ نہیں پھر بعد میں اس کا کیا بنا، کوئی میجر تھا فوج کا، اس نے اپنی بیوی مروائی تھی وہ ریل میں، اور بڑا عجیب ایک طوفان برپا ہوا تھا، پتہ نہیں کچھ تو نام تھا گجراوالا کا تھا، بیوی اس کی ایم اے پرشین تھی، اور یہاں میلے میں ان کی کسی جگہ ابتدائی تعارف ہوا، یہ جو ہارس اینڈ کٹل شو ہوتا ہے. اور اس وقت کون کہہ سکتا تھا کہ یہ جو اس وقت تعارف ہو رہا ہے یہ کس قسم کی تباہی کی طرف جائے گا. پھر ان کی شادی ہوئی، وہ لو افیئر بنا، اس کے پہلے بیوی بچے تھے اس سے بھی، ہاں اس نے خود مروایا تھا. تو پھر اس نے وہ کو ایسا بندوبست کیا کہ پنڈی سے ریل میں بٹھائی تھی اور راستے میں جی غائب ہو گئی ہے. لیکن اس لڑکی کے بھی غالباً والدین کچھ پہنچ رکھتے تھے، انہوں نے پھر وہ کیس چلایا جس پہ مشہور ہے، اس کو کوئی زمین وغیرہ بھی ضبط ہوئی تھی. بہت یوں ہی ذہن میں آ گیا کہ بعض دفعہ جب پہلی دفعہ انسان ایک دوسرے سے ملا ہوگا تو کیا کہہ سکتا ہے کہ یہ کس انجام کو پہنچنے والی ہے، بات سوچتا بھی نہیں ہے. تو وہ شر الوسواس کوئی ہم اپنے دیکھیں، عام چیزوں میں بعض خیال جو ہے انسان کو کسی طرف برائی کی طرف لے جاتے ہیں، معمولی بات پیدا ہوتی ہے. تو ان دو صورتوں میں جسمانی حفاظت بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور ذہنی اور نفسیاتی حفاظت بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. ان دونوں میں معاملے میں انسان اپنی پوری ڈیفنس کرنے پر قادر نہیں ہوتا. اگر قرآن کے ان سارے اعوذ کے صیغوں پر غور کیا جائے نا، جہاں جہاں آتا ہے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، تو واقعی وہی چیزیں معلوم ہوتی ہیں جہاں انسان اپنے جذبات پر، اپنے خیالات پر، اپنے اس طرح پر وہ کنٹرول کرنے پر قادر نہیں ہوتا. مثلا زنا کے معاملے میں ہے قال معاذ اللہ ہے، اور اس طرح سے. تو سارے اعوذوں پہ غور کریں تو وہی پوائنٹ آتے ہیں جہاں انسان اپنی حفاظت کرنے پہ خود قادر نہیں ہوتا، بلکہ کوئی اور طاقت اس کی حفاظت کرے تو کرے. تو یہاں ان کا ذکر ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اچھا جی، ختم قرآن کا ہمارے ہاں طریقہ تو ایک تو یہ ہے کہ الحمد کا دوبارہ ترجمہ کر دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان و رحیم ہے، اور ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار عالمین ہے، الرحمن الرحیم، اور جو رحمان و رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. و ایاک نستعین ضمیر منفصل کی وجہ سے ترجمہ ہی کے ساتھ کریں گے، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں یا مانگیں گے، اہدنا الصراط المستقیم، تو دکھا ہم کو سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ لام تو زائد ہے، اور غیر المغضوب علیہم، نہ ہی ان پر غضب کیا گیا اور نہ ہی وہ ضالین ہیں، گمراہ ہیں۔ یہ اس کے بارے میں ہم نے شروع میں بھی بات کی ہوگی، لیکن قابل غور چیز یہ ہے کہ اکثر نحوی کہتے ہیں غیرے کی رے کی زیر پڑھے تو، جیسا کہ حفص کی روایت میں یہاں ہے، بعض روایتوں میں غیرہ آیا ہے، تو یہ الذین انعمت کا بدل کامل ہے، بدل الکل، یعنی الذین انعمت وہی ہیں جو مغضوب اور ضالین نہیں ہیں۔ اچھا، اس صورت میں یہ ترجمہ یا پھر ان کی صفت ہے یا بدل ہے۔ صفت ہو تو میں نے یہ ہے کہ الذین انعمت علیہم کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ مغضوب اور ضالین نہ ہوں، اور بدل مانے تو یہ معنی ہو جاتا ہے کہ الذین انعمت علیہم وہی ہیں منعم علیہ جو کہ مغضوب اور ضالین ہیں۔ اس سے پھر بحث یہ پیدا ہوتی ہے کہ کیا کوئی ایسی قوم بھی ہو سکتی ہے یا لوگ جو من وجہ منعم علیہم ہوں اور من وجہ مغضوب ہوں، تو اس میں بھی یہودیوں کی بات جو حدیث میں آیا ہے کہ اس سے مراد یہود و نصارہ بنتی ہے کہ منعم علیہم اس لحاظ سے تو ہیں کہ ان کو اللہ کی کتاب اور نبوت اور ہدایت دی گئی ہے، لیکن اپنے اعمال کی وجہ سے مغضوب علیہم ہیں۔ بدل مانے تو پھر مطلب یہ ہے کہ اصل منعم علیہم وہی ہیں جو پھر مغضوب اور گمراہ نہ ہوں، ہمیں ان بندوں کے راستے پر چلا۔ اور جنہوں نے کیا ہے نا ترجمہ کا کے ساتھ، صرف شیخ الہند اور شاہ عبد القادر نے یہ نہیں کیا ترجمہ، 10 ترجمے کل میں نے دیکھے، اکثر کہتے ہیں راستہ نہ ان کا، یہ ترجمہ بنتا نہیں جب تک کہ غیرے کی رے کی زبر نہ پڑی جائے، کیونکہ پھر میں نہ ہوگا غیرہ صراط المستقیم، پھر وہ صراط کا بدل بنے گا نا، یعنی صراط الذین انعمت علیہم غیرہ صراط المستقیم، غیرہ صراط المغضوب علیہم، یہ رے کی زبر ہو تو معنی ہوتا ہے۔ اگر ہم صراط کا بھی اس کو صفت مانیں تو پھر صراط غیر المغضوب بنے گا، پھر بھی ان کا راستہ جو کہ مغضوب نہیں ہے، لہذا یہ ترجمہ ایک محذوف پھر ماننا پڑے گا، یعنی اہدنا صراط الذین انعمت علیہم صراط غیر المغضوب علیہم، یا تو پھر صراط مانے محذوف ہے، اور یا کہیں کہ یہ غیرے، کیونکہ عام ناوی کہتے ہیں کہ یہ غیر الذین کی صفت یا بدل ہے۔ صفت بدل میں یہ فرق پیدا ہوتا ہے کہ صفت مانے تو یہ معنی ہوگا کہ مغضوب علیہم، مغضوب علیہم یا ضالین ہونا ان کی صفت ہے، گویا کہ ہو سکتا ہے کہ یوں بھی ہو، اور بدل ہو تو یہ معنی ہوگا کہ وہی ہیں اصل منعم علیہم، وہ ہیں جن پر غضب اور گمراہی نہ آئی ہو، ورنہ منعم علیہم کی صفت یہ ہونی چاہیے، اس کا مطلب یہ بن جاتا ہے صفت کا کہ ایسے ہو بھی سکتے ہیں کہ ایک طرف انعام ہوا ہو ایک طرف غضب ہوا ہو، اس وجہ سے یہ فرق ترجمے کا کیا جاتا ہے۔ بہر رے کی زیر کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کا جو لگاتے ہیں نہ راستہ ان کا، وہ ترجمہ کچھ موضوع نہیں بنتا، سوائے اس کے کہ آپ ایک صراط محذوف مانیں شروع میں، تب بن جائے گا۔ مسنون دعا مانگ لیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو ہم جمع کے صیغے ساتھ پڑھتے چلے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین، اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدا ورحمة، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلى الله عليه
وسلم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس کے کمال فضل و احسان سے آج مورخہ 9 فروری 1988 بروز منگل کلام پاک کا یہ ترجمہ مکمل ہوا۔ یاد رہے کہ اس کلاس کا آغاز 7 جون 1987 کو ہوا تھا، تو اس اعتبار سے یہ بڑا سعید اور بڑا مبارک وقت ہے، اور وہ گھڑیاں خاص طور پر بڑی مبارک گزری ہیں کہ جو اس ترجمۃ القرآن کے ضمن میں پوری کلاس کے تمام طلباء نے مل کر گزاری ہیں۔ اس اعتبار سے ہمیں اپنے استاد محترم کا بھی شکر گزار ہونا ہے کہ جنہوں نے اپنی سنے پیری کے باوجود بڑی ہمت محنت اور مشقت سے اور ساتھ ہی ساتھ بڑی شفقت اور مہربانی سے یہ کام پورا فرمایا. اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے استاد محترم کو اور خاص طور پر ان لوگوں کو کہ جن کا بھی اس کام میں کسی بھی اعتبار سے حصہ ہے, انجمن خدام القرآن کے جو ذمہ داران ہیں ان کو, اور پھر یہ ہے کہ وہ تمام بھائی میرے جو اس کلاس کے ساتھ ہم سفر تھے, ہم رکاب تھے, اور انہوں نے پورے ذوق اور شوق کے ساتھ اس کا جو ہے باقاعدہ مطالعہ کیا, اس میں باقاعدہ حصہ لیا اور قرآن کے مفاہیم سے اپنے قلب و جگر کو اور اپنے روح اور ذہن کو جو ہے منور کرنے کی پوری کوشش اور پوری صحیح کی. اس میں ظاہر بات ہے کہ موسم کا بھی بڑا دخل رہا. پھر یہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے گھریلو ذمہ داریوں کے بندھن میں بندھے ہوئے تھے, اس میں سے وقت نکالنا یہ اللہ کا کمال احسان تھا, کمال فضل تھا کہ جس کا اظہار ہوا, اور اس فضل و احسان ہی سے ہم اس قابل ہوئے کہ آج 7 جون 1987 کو شروع ہونے والی یہ سال دوم کی کلاس میں ترجمۃ القرآن آج مورخہ 9 فروری 1988 بروز منگل کو مکمل ہو پایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہمیں اس قرآن پاک کی تعلیمات سے پورے طور پر اپنے ایمان و عمل کو منور کرنے کی توفیق بخش. اے اللہ ہمیں ہمت عطا فرما کہ ہم اس نور ایمان کو اور نور عمل کو چاہا دانگ عالم میں پھیلانے کا سبب بنے, اور اے اللہ ہمیں ہمت اور طاقت عطا فرما کہ ہم صحیح معنوں میں قرآن کے ساتھ جو تعلق اور تمسک جوڑنے کا معاملہ ہے اس کو پورا کرنے کی صحیح کریں اور پورا کرنے کی ہمت اپنے اندر پائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.